بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الشيخ نور الله مرقده کے مسترشدین میں سے، مریدین میں سے کسی کے یہاں نکاح تھا، تو جو مسترشد اپنے مرشد سے برابر رابطے میں رہتا ہے، جو مرید اپنے شیخ سے برابر رابطے میں رہتا ہے، تو اسے اپنے شیخ کی طرف سے زندگی کے تمام مراحل میں شرعی گائیڈنس ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شیخ کو اطلاع کرتا ہے کہ میرے یہاں شادی ہونے والی ہے، تو وہاں سے پھر گائیڈنس ملتا ہے، میرے یہاں فلاں معاملہ ہو رہا ہے تو ادھر سے شرعی گائیڈنس ملتا ہے، اور مرشد اور شیخ اور عالم محقق کی نظر چونکہ حالات پر ہوتی ہے، وہ اس کا فن ہے. جیسے ایک شخص یہاں سے اگر افریقہ کا سفر کر رہا ہے تو صحت کے لحاظ سے اور جسمانی ضرورتوں کے لحاظ سے ڈاکٹر کی جہاں نظر جائے گی وہاں عام آدمی کی نظر نہیں جائے گی، وہ فوراً متوجہ کرے گا کہ آپ فلاں ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ انجیکشن لینا ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس دوائی کا استعمال کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کا میدان ہی وہ ہے، تو ہر وقت وہ اسی سوچ میں رہتا ہے اور اس کے سامنے اس کے فن کے سارے حالات سامنے آتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو روحانی فزیشن ہوتے ہیں اور روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کی نظر دینی اعتبار سے جو بیماریاں ہیں، جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس کی طرف رہتی ہیں. اسی وجہ سے مشائخ کے بیانات میں، علماء کے بیانات میں ہمیں ایسی ایسی چیزوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ان کے یہاں جب شادی کا موقع آیا اس مرید کے یہاں اور اس نے اطلاع کی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت سے بھرا ایک خط لکھا اور اس میں اس وقت کے جو شادی کے حالات ہیں اور امت کی طرف سے جو بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. تو یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے. مختصر یہ کہ لوگوں کی تان و تشنی کی ہرگز پرواہ نہ کرنا. عموماً شادی کے موقع پر جو بہت کچھ کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا عامل یہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو لوگوں کی سننی پڑے گی. عموماً جو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر وہ یہ، ورنہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط کام کرنے والے بھی کہ جن کا دل اندر سے انہیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں، دیندار نہیں مگر سمجھدار ہوتے ہیں، اور سمجھداری کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ 10,000-15,000 کا بیجا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ہمارے بچے ہی کو دے دیتے ہیں یہ رقم. یہ سوچتے ہیں کہ جب دنیا میں اتنے سارے مسلمان بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، ایسے موقع پر یہ 10,000-15,000 پاؤنڈ کا ہم خرچ کیوں کریں. مگر سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ لوگوں کو منہ دکھانا، سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جملہ جو لکھا وہ یہ کہ لوگوں کی تان و تشنی کی ہرگز پرواہ نہ کرنا. یہ بات پہلے بتائی، لوگوں کی تان و تشنی کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، مقامی لوگوں کی دعوت وغیرہ کا ہرگز اہتمام نہ کرنا. اصل میں شادی ہو رہی تھی بچی کی، تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ شرعی حد میں رہ کر سارا کام کروا رہے ہیں. تو شادی میں اصل جو سنت ہے وہ ولیمہ ہے، اور ولیمہ ہوتا ہے برائڈ گروم کے یہاں. لڑکے والے ولیمہ کرتے ہیں, لڑکی والے نہیں. قدر شک نور اللہ مرکدہ, جو کہ بچی کی شادی ہو رہی تھی اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کی دعوت وغیرہ کا ہرگز اہتمام نہ کرنا. ہاں, جو لوگ بارات لے کر لڑکی کو لے کر کے باہر سے آئیں گے وہ چونکہ آپ کے مہمان ہیں اس لیے انہیں کھلانا تو ضروری ہے, البتہ آنے والے مہمانوں کا ضرور اکرام کرنا. دیکھ لیا آپ نے؟ اور آنے والے مہمانوں میں باراتی بھی ہیں اور آنے والے مہمانوں میں آپ کے رشتے دار بھی ہیں. تو آپ کے رشتے دار جو آپ کے یہاں شادی کی تقریب میں باہر سے آئیں گے, یہی کہ باراتی دلہا میاں کو لے کر آئیں گے, وہ آپ کے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام ضروری ہے, اسے انہیں کھلانا. مگر باقی بہت سارے دوسرے لوگوں کو مت بلانا, مقامی لوگوں کو, اس لیے کہ لڑکی والوں کا کھانا کھلانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. وہاں صرف ولیمہ ہوتا تھا, شادی کی خوشی میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا صحابہ کے یہاں, اور وہ کب؟ شادی کے دوسرے دن دلہا میاں گیا. اور ہمارے یہاں بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا معاملہ, ولیمہ بھی کھلایا جاتا ہے اور ولیمے سے اگلے روز دوپہر کا کھانا لڑکی والے کھلاتے ہیں, اور لڑکی والوں کے یہاں پھر وہاں سے باراتی جب واپس لوٹتے ہیں تو سب کا کھانا لڑکے والوں کو شام کو بھی کھلانا پڑتا ہے, اور اس سے تقریباً تین دن ایک ہفتے پہلے سے لڑکے والوں کے یہاں بھی لڑکی والوں کے یہاں بھی سو ڈیڑھ سو روزانہ لوگ کھاتے ہیں. پہلے دن 50 ہوتے ہیں, پھر بڑھ کر کے 70 ہوتے ہیں, پھر بڑھ کر کے 100 ہوتے ہیں, پھر بڑھ کر کے 150 ہوتے ہیں. بھائی دیکھو, جب مزاج بگڑ جاتے ہیں نا تو اس وقت صحیح بات الٹی معلوم ہوتی ہے. یہ حلق سے نیچے اتارنا بہت مشکل ہے. یار عجیب بات ہے کہ منع کر رہے ہیں کہ کسی کو مت بلانا. یہ جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ الٹی بات نہیں ہے, الٹی بات وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے. یہ سیدھی بات ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں, صحابہ کی پوری زندگی میں ایک واقعہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ ولیمے کے علاوہ شادی کے موقع پر دوسرے وقت میں کھانا کھلایا گیا ہو. ایک واقعہ آپ نہیں بیان کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ شادی کا موقع ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے, تو کیا صحابہ اس کو ماتم کا موقع سمجھتے تھے؟ انہیں خوشی نہیں ہوتی تھی. ہم ہی کو خوشی ہوتی ہے شادی کی, لڑکے کی شادی کی خوشی ہم ہی کو ہوتی ہے. وہ انسان نہیں تھے, ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی, انہیں بھی ہوتی تھی. مگر شادی کو جو ہم نے ایک مستقل جھمیلا بنا رکھا ہے ان کے یہاں وہ نہیں ہوتا تھا. ہندوستان میں, انڈیا میں بعض علاقوں میں بہت اچھی اچھی سمجھدار, جوان, خوبصورت, ذہین لڑکیوں کا نکاح صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کا ایک مستقل رواج ہے کہ اس رواج کے نتیجے میں باپ کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ نہیں ہوگا تو وہ شادی نہیں کرا سکے گا, اسے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اچھی اچھی بچیاں, ذہین, خوبصورت, یعنی ایک بیوی بننے کے لیے یا ایک لڑکی کے فوراً چوز ہو جانے کے لیے جتنی کوالٹیز ہونی چاہیے ساری اس میں موجود ہوتی ہیں. مگر کیا عمر اس کی بیچاری کی ہو جاتی ہے شادی تک میں؟ 45 سال کی عمر میں جا کر شادی کرتی ہے. وہ ایسے وقت پر جا کر شادی کرتی ہے جب اس کی دوسری بہنیں بالکل جوان 18-20 سال کی ہوتی ہے, تب یہ بوڑھاپے میں جا کر بیچاری شادی کرتی ہے. جب ان کی شادی کی, کیوں؟ اس لیے کہ باپ بڑی مشکل سے اس کے لیے. میں خود ایسے علاقوں کو جانتا ہوں, کچھ لوگوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں, کبھی عمرے پہ چلے گئے, حج کے لیے چلے گئے, وہاں کسی سے ملاقات ہوئی, معتبر آدمی, کئی سالوں سے تعلقات. ایک صاحب ہیں ان سے ہمارے تقریباً 15-20 سال سے تعلقات ہیں, بہت گھر جیسا معاملہ, بہت محبت, بلکہ میرے مسترشد ہیں وہ, مجھ سے ان کا روحانی تعلق بھی ہے. تو ان کے ذریعے کئی گھرانوں کی شادی کروائی. میں نے خود کہا ان کو, میں نے کہا بھائی تمہارے علاقے میں یہ مسئلہ ہے تو تم ذرا دیکھو, گھرانوں کو تلاش کرو. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسے گھرانے تو لاکھوں ہیں, کس کس کی شادی آپ کرائیں گے؟ میں نے کہا بھائی کسی کے نہیں, 4-5 ہی کی ہو جائے ہر سال. تو ہوتا یہی ہے کہ بھائی یہ 500 پاؤنڈ ان کو دے دو تاکہ ان کو کچھ 40,000 پاؤنڈ میں جو کچھ وہاں کا رسم رواج ہے وہ ادا کر کے بچی کو کم سے کم بیاہ دے. اور ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ہماری مدارس جو ہیں مدارس، اور مدارس کے اندر غریب طلبہ پڑھتے ہیں، تو ان غریب طلبہ کی امداد کرنے کے لیے مدارس میں آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. مگر یہ جو ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف ایک ہی مصرف میں جائے مدرسے کے اندر، یہ غلط ہے. سمجھے، یہ زکوٰۃ کی رقم کے مصارف بہت ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، بالکل غریب آدمی، اس کے لیے گھر کا انتظام کرو اس سے پہلے کہ اس کا شوہر مر جائے. وہ اگر مر گیا، مرد مر گیا، تو بیوی بچوں کے لیے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے بھائیو، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بیوہ عورت کو اپنی عصمت لٹانی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، ان غریب ملکوں میں غریبوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کس طرح سے ان کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو زکوٰۃ کی رقم ہے، مثلاً کسی کے پاس 1,000 پاؤنڈ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو بھائی 500 مدرسے والوں کو دو، باقی 500 اس قسم کے غربا کو بھی تو تلاش کرو. مدارس کے اندر جو زکوٰۃ کی رقم دینے کی فقہا نے اجازت دی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو اندر غریب طلبہ ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو دی جائے، پر اہل مدرسہ کو بھی اتنی ہی زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے جتنے ان کے یہاں غریب طلبہ ہیں. مثال کے طور پر ایک طالب علم کی فی اگر 2,000 روپیے ہیں اور ان کے یہاں ایسے 50 طالب علم ہیں، تو انہیں 1,00,000 روپیے سے زیادہ پھر زکوٰۃ کی رقم نہیں لینی چاہیے. 1,00,000 روپیے زکوٰۃ کی رقم ہو گئی تو انہیں پھر منع کر دینا چاہیے کہ بس بھائی ہمارا کام ہو گیا. یا ضرورت ہوتی ہے 1,00,000 روپیے کی، وہ جمع کر لیتے ہیں 3,00,000، بھائی یہ دوسرے 2,00,000 کا کیا کریں گے؟ تو کہ ہیلا کر کے عمارت بنائیں گے. یعنی غریب کے پیٹ میں جو رقم جانی چاہیے وہ اینٹوں میں لگا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مدارس میں کوئی غریب طالب علم پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے. کیوں بھائی؟ اس سے کہ وہ غریب بھی ہے اور علم دین کو طلب کر رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک مدرسے میں اگر 1,00,000 روپیے کی ضرورت ہے تو وہ 3,00,000 کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ان کو 3,00,000 کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جبکہ 1,00,000 سے ان کے غریب طلبہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، نہ انہیں وصول کرنا چاہیے نہ دوسروں کو دینا چاہیے. تو اپنے مصرف میں یہ جو ذہن ہم لوگوں کا بن گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بھائی کس کے لیے، کہ مدرسہ آ رہا ہے تلکن دے دے ہوں، غلط ہے. آپ سوچو، آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں انڈیا میں، آپ کے گاؤں کے ارد گرد 10-15 گاؤں ہیں، وہاں دیکھو کتنے غریب لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور معلوم کر کے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرو. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام کچھ عجیب بنایا ہے. کیا زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو ایک ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. اب ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ یہاں مالدار کون ہے، غریب کون ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، کس کی کتنی ضرورت، سب معلوم ہے. اللہ نے زکوٰۃ کا نظام ایسا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے غریب ہیں اور ان کو پورے سال کی جتنی ضرورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق مالداروں کو مال دیتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ اتنی ہی نکلے جس سے سارے غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان غربت زدہ ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں یا کرنے والے صحیح جگہ پہ نہیں کر رہے ہیں. تبھی تو اتنے لاکھوں کروڑوں غریب ہیں بیچارے. تو بھائی، یہ بیچ میں یہ جو اس وقت جو ظہر کے بعد کی مجلس چل رہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بالکل انفارمل ہوگی. جو کام کی بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے گا اسے بیان کریں گے. یہ کوئی علمی مجلس بھی نہیں ہے، یہ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کو سامنے رکھ کر کے باتیں کی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، میں نے 12 پہلے بھی کہا کہ جب اسرائیلیوں نے جنین کا محاصرہ کیا تھا کچھ سالوں پہلے، جنین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور مستقل کئی ہفتوں تک یہ محاصرہ رہا، گھیراؤ میں آ گئے. تو میں نے خود اخبار میں ایک رپورٹ پڑھا اور انگریزی اخبار میں, ہمارے انگریزی اخباروں میں رپورٹ پڑھا کہ ایک فیملی ایک جگہ پر ایسی محصور ہو گئی تھی اور گھیراؤ میں آ گئی تھی کہ وہ وہاں سے ہل نہیں سکی, اور پھر پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا پیاس کی شدت بڑھی, اور پیاس کی شدت بڑھتے 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 وہ سب سے چھوٹا بچہ جو تھا اس کے بارے میں ایسا شبہ ہونے لگا کہ اب یہ شاید زندہ نہ رہ سکے. تو اس کو بچانے کے لیے باپ نے پیشاب کیا اور پیشاب اس کے منہ میں ڈالا. دنیا میں یہ حالات ہو, اور ہمارے یہاں دیکھو شادی کی تقریب میں کتنا خرچ ہو جاتا ہے. تو ہماری جو شریعت ہے وہ خوشی کرنے سے منع, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی جج اور کوئی جوری نہیں, مفتی صاحب اپنے جج, مفتی صاحب اپنے جوری, عبدل بھائی اپنے جج اپنی جوری, اسماعیل اپنا جج اپنا جوری, ہر شخص اپنا جج اور اپنا جوری. یعنی سوچیں کہ کیا شادیوں میں ہمارے یہاں فضول خرچی نہیں ہوتی, کتنی فضول خرچی ہوتی ہے. عورتوں کا مزاج کتنا بگڑ گیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کپڑا شادی کے دن دلہن پہنتی ہے وہ ولیمے والے دن دلہن نہیں پہنتی. دلہن وہ آگے بڑھا سلسلہ, دلہن اور اس کی سہیلیاں شادی کے دن جو لباس پہنتی وہ دوسرے دن نہیں پہنتی. ترقی ہوئی اور اب کہاں تک ہم پہنچے کہ ساری عورتیں شادی میں شرکت کرنے والی ساری عورتیں نکاح والے دن جو کپڑا پہنتی ہے وہ دوسرے دن نہیں پہنتی. پر اب آگے والی بات بھی سنیے, دین کے معاملے میں تو ہم کبھی ترقی نہیں کرتے, دنیاوی معاملات میں کتنی ترقی. اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے ایام میں جتنے دن شادی والے گھر جانا ہے روزانہ الگ الگ کپڑا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے, مرد حضرات بھی بے تحاشا خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے اس لیے مال دیا ہے, مال تو اس لیے دیا ہے کہ مسافر خانوں کی فکر کرو, مدارس کی فکر کرو, یتیم خانوں کی فکر کرو, غربا کی فکر کرو, مساکین کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے جنہیں ان سب دولتوں سے محروم رکھا ہے ان کی فکر کرو. مال تو اللہ نے اس لیے دیا ہے, اس لیے دیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنائیں. آپ کی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اسے آپ اپنی جہنم گرم کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. توجہ کرو میری بھائیو اس کی طرف, توجہ کرو میری ماؤں اور بہنوں. ایک عورت جو ہے اپنی زندگی میں سب سے قیمتی جوڑا اگر بنواتی ہے تو شادی کے دن, اس کا جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے قیمتی جوڑا بنواتی ہے, بہترین کپڑا اس کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی تگو دو, مگر وہ صرف شادی کے دن پہنے گی. ایک رواج ایسا ہو گیا ہے جو دوسری قوموں سے لیا گیا ہے, دوسری قومیں شادی کے دن جو کپڑا پہنا جاتا ہے اسے پھر پوری زندگی نہیں پہنتی. تو ہمارے مسلمان عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں, شادی والے دن جو کپڑا پہنا جاتا ہے زندگی بھر نہیں پہنتی, حالانکہ وہ سب سے قیمتی کپڑا اس کا ہوتا ہے. نہ خود پہنتی ہے نہ کسی کو صدقہ کر کے دیتی ہے, کسی غریب کو وہ وارڈروب میں لٹکا کے رکھتی ہے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف شادی کے حوالے سے نہیں, مطلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنا ضیاع ہوتا ہے, کتنا ضیاع. اب حرم شریف میں چلی جائیے انہی رمضان کے دنوں میں, پر افطاری کے وقت وہاں مسجد نبوی میں اور حرم مکی میں کتنی بریڈ, کتنا دہی, کتنے کھجور ضائع ہوتی ہے وہ آپ جا کر کے دیکھیے. اس سے کتنے غریب لوگوں کے پیٹ بھر جائیں آپ کو حیرت ہو جائے. یعنی مسلمانوں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں رہا کہ یہ ڈسٹ بن میں جا رہا ہے. اگر کوئی ذرا سمجھدار ہوتا ہے اس نے اگر اٹھا لیا اٹھا لیا اٹھا لیا تو اٹھا لیا, ورنہ ان کو وہ بے تحاشا. کیوں, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ غریب اگر غریب رکھتے تو کیا کرتے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنی خود نویش تحریر کی ہے, جب مدینہ منورہ میں قیام تھا حضرت کا تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پر اتنی غربت طاری تھی اور ہم مدینہ منورہ میں صرف اس لیے رہتے تھے کہ مدینہ منورہ کا قیام, یہاں رہنا تھا یہاں مرنا تھا. یہ تو پھر آزادی کے خاطر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے قربان کیا مدینہ منورہ کی زندگی کو اور ہندوستان آ گئی. تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر اتنی غربت تھی کہ شام کے وقت ابا جی کے ساتھ ہم لوگ جہاں ویجیٹیبل مارکیٹ ہوتا تھا دن کو وہاں ہم جاتے تھے, اور ویجیٹیبل مارکیٹ میں وہ ویجیٹیبل میں سے دکاندار بگڑی ہوئی سبزی کو یوں کر کے پھینک دیتے تھے, اس کو سارا اٹھا کر کے لے آتے تھے, اور اٹھا کر کے اس کو کاٹ کر جو بگڑا ہوا کھانے کے قابل, یعنی بہت بگڑا ہوا ہے اسے کاٹ کر پھینک دیتے تھے, باقی یعنی ہر قسم کی سبزی اس میں آ جاتی تھی, اور اسے کس طرح اسے پانی میں ڈالتے تھے اور پانی میں ڈال کر ابالتے تھے, اور ابال کر مسالہ تو بہت دور کی بات نمک بھی میسر نہیں ہوتا تھا اور اسے ہم کھاتے تھے. اور آج ہماری حالت دیکھیے بھائی, ہمارے بچوں کی حالت دیکھیے, ہم ان کو ان کی ٹریننگ نہیں کرتے. بچے نے آیا کچھ مانگا, آپ نے پلیٹ میں دے دیا, دو تین چمچ اس نے اس میں مارے, کہا آئی ڈونٹ ٹو ایٹ. اب آئی ڈونٹ ٹو ایٹ تو بہت اچھا, ڈسٹ بن میں چلا گیا, پھینک دیا یوں ڈسٹ بن میں. شام کا بچا ہوا دوسرے دن کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں, دوپہر کا بچا ہوا شام کو کھانے کے لیے تیار نہیں, ساری چیزیں ڈسٹ بن میں جا رہی ہے. ٹوسٹ بنایا, ٹوسٹ بنایا تو بھائی سوچ کے بناؤ کہ کتنے ٹوسٹ کھائے جائیں گے, اس لیے کہ ٹوسٹ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر کھانے کے قابل نہیں رہتا. ہم لوگوں کی طبیعتیں اس سے اٹھ گئی ہیں. اب بے تحاشا بنا لیا 8-10 ٹوسٹ, کھائے گئے دو, باقی 8 ڈسٹ بن میں جا رہے ہیں. خیر یہ ایک طویل داستان ہے, تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ شادی میں ذرا احتیاط کیا جائے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح ہمارے جذبات ہیں صحابہ کے بھی جذبات تھے, جس طرح ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے صحابہ کو بھی محبت تھی, اور جیسے ہم لوگوں کو امنگیں ہوتی ہے کہ شادی کے خوشی کے دن یہ کروں گا وہ کروں گا, ان کو بھی ہوتی تھی, مگر وہ خیال اس بات کا رکھتے تھے کہ بے وقوفی کا کوئی کام نہ کیا جائے. وہ عقل مند تھے اور ہم لوگ عقل مند نہیں ہیں. عقل مند تو وہ ہے جو پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے, اور وہ سب سے بڑی بات جو ان کے ذہنوں میں رکھتے تھے وہ یہ کہ ہماری خوشیاں ساری قربان ہو جائیں اور پوری دنیا کی خوشیاں قربان ہو جائے. آج اس خوشی کے دن دینے والے کی خوشی قربان نہیں ہونی چاہیے, سب سے بڑی بات ان کے ذہنوں میں یہ ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اشرع مبشرہ میں سے ہیں, بہت بڑے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, آئے ایک دن اور آئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر ایک خاص قسم کی خوشبو لگی ہوئی تھی. یہ خوشبو دلہا میاں اس زمانے میں شادی کے موقع پر لگاتا تھا, غربت تھی, عام دنوں میں اچھی اچھی خوشبو لگانے کا ان کو موقع بھی میسر نہیں آتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ خوشبو لگی ہے عبد الرحمن کے کپڑے پر, تو کہا مہیم یا عبد الرحمن, یہ کیا ہے عبد الرحمن, شادی ہو گئی تمہاری؟ تو کہا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری شادی ہو, دیکھ لیجیے شادی ہو گئی. اور آج کل سید المرسلین شہنشاہ عالم مدینہ منورہ میں ہے, اور عبد الرحمن ابن عوف اسی مدینہ میں نکاح کر رہے ہیں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. کیا وہ برکتوں کو نہیں سمجھتے تھے؟ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ میں میرے حضرت کو لاؤں اور ان سے نکاح پڑواؤں؟ سب جانتے تھے. میں کیوں نہیں کیا پھر؟ اس لیے نہیں کیا کہ میرے نکاح سے زیادہ میرے حضرت کے دوسرے اہم کام ہیں, میں ان کو کیوں زحمت دوں؟ اور آج کل نکاح پڑھانے کے لیے انڈیا سے بلاتے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے پاکستان سے بلاتے ہیں حضرت کو, یعنی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کے ٹکٹ کا خرچہ, اس کا پھر علمی حرج, مدرسہ ہے تو وہ حرج, اس کے کچھ دینی دوسرے کام ہے تو وہ حرج, وہاں سے صرف نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اور بڑے فخر سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے نکاح میں تو اتنے بڑے بزرگ آ رہے ہیں, یعنی ہمارا اتنا مقام ہے کہ وہ دیکھو دو ہفتے کی قربانی کر کے آ رہے ہیں, اور وہاں بھی بیان کیا جاتا ہوگا کہ ہمارا اتنا اونچا مقام ہے کہ ہمیں انگلینڈ تک نکاح پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. برکت کے لیے کوئی نہیں بلاتا, یہ جاہ کے لیے بلاتے ہیں, پبلک میں اپنا ایک شو قائم کرنے کے لیے, اپنا ایک نام قائم کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے تعلقات ہیں کہ وہ ہمارے اشارے پر یہاں آتے ہیں. آج کل بزرگوں سے جو تعلق ہے وہ دنیا کے خاطر ہے, دین کے خاطر نہیں, جاہ کی خاطر, لوگوں کو دکھانے کے خاطر کہ ہمارے ان سے بھی تعلقات, ان سے بھی تعلقات, ان سے بھی تعلقات, ان سے بھی تعلق, پچاسوں سے تعلقات, مگر کسی ایک کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار نہیں. تعلق, دینی تعلق کسی سے نہیں, ظاہری تعلق سب سے. تو وہاں اتنی سادگی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بھائی نکاح کس نے, ہمارے بھی بہت سے متعلقین ایسے ہوتے ہیں جو افریقہ میں باربیڈوس وغیرہ میں رہتے ہیں اور وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے ہماری بچی کا نکاح ہے آپ تشریف لائیں. ہم نے کہا بھائی اس کے لیے ہم سفر نہیں کرتے, اس کے لیے سفر نہیں کرتے اور تمہیں اس کے لیے کسی کو سفر بھی نہیں کروانا چاہیے. آپ کے مقامی امام صاحب بھی نکاح تو پڑھا دیں گے, جہاں میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا, کوئی یہی ایک کام تھوڑا ہے نکاح پڑھانے کا, بہت کام ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام کا ارادہ ہی ہو اس ملک کا اور حسن اتفاق سے اسی وقت کسی کے یہاں نکاح بھی ہو جائے تو پڑھا دیا جائے گا. میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو حسن اتفاق کے سفر بھی ہوا اور وہاں ہمارے ایک تعلق والے کے یہاں نکاح بھی تھا تو ہم نے نکاح پڑھایا, تو لوگوں کو یہی تاثر ملا کہ ہم نکاح, تو ہم نے بہت بار بار ہر مجلس میں اس کے بھائی دیکھو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ ہم نکاح پڑھانے کے لیے آئے, ہمارا اس ملک کا سفر تھا, ہم یہاں دین کی باتیں کہنے کے لیے آنے ہی والے تھے. ان کا ٹیلی فون آیا کہ بھائی ہمارے یہاں نکاح کی تقریب ہم کرنا چاہتے ہیں تو تم آؤ نکاح پڑھاؤ کس وقت. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں فلاں وقت آ ہی رہا ہوں, اگر تمہیں تاریخ سوٹ ہوتی ہے تو اس میں نکاح رکھ لیجیے یا پھر کسی اور سے پڑھوا لیجیے, تو میں نکاح پڑھانے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں, میں نکاح کے لیے سفر نہیں کرتا اتنا لمبا. مصر رہتے ہیں مصر کہ بھائی نہیں تمہیں پڑھانا نہیں پڑے گا, کتنا حرج ہوتا ہے. برحال ایک مستقل میں داستان ہے, کہاں کہاں اتنے سوراخ ہیں کہ کہاں کہاں پیوند لگائے, کہاں کہاں پیوند لگائے اتنے سوراخ. بزرگوں سے تعلق تو اتنا کہ بس حضرت ہی سے نکاح تو پڑھوانا ہے, مگر کوئی آ کر حضرت کو یہ نہیں پوچھتا کہ ہم آپ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, کون سی تاریخ آپ کو مناسب ہوگی, آپ کو کون سا وقت مناسب ہوگا. یہ جو سمر کے ایام آتے ہیں تو ان نکاحوں کی تقریبات کی وجہ سے ہر سنیچر کو ہمارا بخاری شریف کا سبق جاتا ہے اور ہم کتنے مغموم ہو کر کے اٹھ کر نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمیں آپ پوچھیے. کارڈ چھپ جاتا ہے, ٹائم فکس ہو جاتا ہے اور آ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ 11 بجے نکاح پڑھانے کے لیے آؤ, 11:30 بجے نکاح پڑھا, اور ہمارا بخاری شریف کا وہ سبق ہے اس وقت, نیئرلی ایوری ویک سبق جاتا ہے ہمارا. تو اگر جس سے نکاح پڑھوانا ہے اس سے اتنی زیادہ عقیدت ہے محبت ہے تو اس کا بھی تو کچھ خیال رکھو کہ ظہر کے بعد نکاح رکھ لو, ظہر کے بعد نکاح رکھ کیا فرق پڑ جاتا ہے, پہلے آپ نکاح پڑھواتے ہیں پھر کھانا کھلاتے ہیں. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ظہر کے بعد نکاح رکھو تاکہ اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ کم سے کم اس دن تو دلہا میاں نماز پڑھیں گے ظہر کی, اور دلہا میاں کے ماں باپ اور رشتے دار سب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو پہلے یہ برکت ہو جائے گی ظہر کی نماز. ظہر کی نماز کے بعد جو ہے اعلان ہوگا کہ ابھی بقیہ نماز کے بعد نکاح کی تقریب ہے, تو بستی کے وہ نیک لوگ جن کو آپ نے نکاح میں بلایا نہیں ہے وہ بھی آپ کی اولاد کی نکاح میں شریک ہوں گے. اور اس بہانے سے کتنے لوگ نماز پڑھ لیں گے آپ کی شادی میں آنے والے. اور 11 بجے نکاح ہوتا ہے تو بستی کے نیک لوگ تو آتے نہیں, اس سے کہ جن کو آپ نے نہیں بلایا ہے وہ 11 بجے کوئی نہیں آئے گا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جن کو آپ بلاتے ہیں ان میں سے بھی 1/3 ہی آتے ہیں, 2/3 تو نکاح سے پہلے ہی ہال کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ نکاح میں تھوڑے آئے ہیں, وہ تو آپ کے یہاں کھانے کے لیے آئے ہیں, ان کو تو وہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور 11:30 بجے نکاح ہوتا ہے, میرا خود کا مشاہدہ میں عرض کر رہا ہوں, 11:30 بجے نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد کھانا الخیر میں ہے یا ضیاء الاسلام ہال میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے علاقے ہی میں ہے, مگر ظہر میں اس نکاح سے تعلق رکھنے والوں میں سے 5-10 کے علاوہ ظہر کی نماز میں کوئی نظر نہیں آتا, نماز پڑھنے والے بھی اس دن نہیں آتے. اور خاص طور پہ ونٹر میں تو بہت مشکل, اس لیے کہ کھانا کھلاتے کھلاتے وہ اثر کا ظہر چلی گئی. تو کیا اچھا ہوتا کہ بھائی ظہر سے پہلے سب کو کھانے سے فارغ کر دیتے اور فارغ کرنے کے بعد ظہر کی نماز میں شرکت کرتے, ظہر کی نماز میں شرکت کرنے کے بعد, یعنی یہ میں میری سہولت سے نہیں کہہ رہا ہوں, میری سہولت سے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی بھی مسجد میں پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم تھے یہاں بھی لیسٹر میں بھی نکاح ہوتے تھے ظہر کی نماز کے بعد, نماز کے بعد نکاح ہوا کرتے تھے. اب دیکھو یہ ماحول بدل گیا. تو خیر میرے بھائی, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت, یعنی وہاں نکاح جو ہے نکاح, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر غالباً ایسا تذکرہ کیا کہ نکاح کیا ہے نکاح, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نہیں کسی اور نے تبصرہ کیا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں نکاح کیا ہوتا تھا, حضرت شیخ کے یہاں بچیوں کا, حضرت شیخ کے یہاں نکاح کیا ہوتا تھا, پیشاب کی حاجت ہوئی بیت الخلا میں چلے گئے پیشاب کر کے آ گئے, یعنی مطلب یہ کہ نکاح ایک انسان کی ضرورت ہے تو وہ شادی کرا دی. حضرت جی مولانا انعام صاحب اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہما یہ دونوں حضرت شیخ کے داماد ہیں اور ان دونوں کا نکاح ایک ہی وقت میں ہوا تھا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہو کر میری بیگم سے کہا, یعنی بچیوں کی ماں سے, کہ آج شام تمہاری دونوں بچیوں کا نکاح ہے. یعنی بچیاں شادی کرنے والی بچیوں کو بھی معلوم نہیں کہ آج شام ہمارا نکاح ہو رہا ہے, ماں کو بھی بتانے کہ آج شام نکاح ہو رہا ہے. کیوں؟ ایسا نہیں کہ حضرت شیخ نے اسے چھپا کے رکھا تھا, بس ارادہ ہو گیا اسی دن. اسی دن ارادہ ہو گیا اور بات چیت طے ہو گئی اور بھائی ٹھیک ہے آج شام کو نکاح ہے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیگم میری بیوی بی پر رحم فرمائے. اس بیچاری نے, ماں تھی, ایک جذبہ ہوتا ہے ماں کا, اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے تھوڑا پہلے سے اطلاع فرماتے تو میں بچیوں کے لیے کپڑے بنوا لیتی, یعنی شادی کے دن تو کم سے کم پہن دی. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ابرپٹلی اس کو جواب دیا کہ میں نے تو میری بچیوں کو کبھی ننگی پھرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی شادی کا معاملہ کیسا تھا ان کے آگے, کوئی کیا ہوا اس میں, کہا میں نے تو میری بچیوں, یعنی کپڑے بنوانے کا کیا مطلب, کیا کوئی ننگی پھر رہی میری بچیاں کپڑے پہنے ہوئے. اور طے ہو گیا کہ بھائی آج نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد آج شام کو رخصتی ہو جائے گی. ہو گئی بات, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد حضرت شیخ آئے گھر میں, تو گھر میں آ کر کہ یہ اطلاع دی کہ بھائی رخصتی نہیں ہوگی, دونوں دلہا کو ہی یہاں سلانا ہے. یعنی گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے, گھر والوں کو تو ایسا ہے کہ بچیاں ابھی جا رہی ہیں. اور حضرت شیخ عشاء کے بعد آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں پلان میں تبدیلی ہو گئی, دونوں یہی سوئیں گے, یعنی یہی رخصتی ہوگی ہمارے گھر میں. یعنی وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس کے لیے یہ انتظام وہ انتظام یہ وہ. ان کی بھی شادیاں ہوئی کہ نہیں, ہاں؟ اور مولانا انعام صاحب اور مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہما کی کوئی میرج ناکام گئی ہے بھائی؟ کوئی ایسا سنا کہ بھائی کوئی ناکامیابی ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی؟ کامیاب ہوئی ماشاء اللہ دونوں کی, اللہ نے دونوں کی بیویوں کو ان کے دینی تعاون کے لیے قبول فرمایا, بہت خوشگوار زندگی ان کی رہی. تو اس میں بھائی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ کیا, لوگوں کی تانو تشنی, کہ لوگوں ہوں کہے, لوگوں کو جو کہنا ہو کہتے رہے, یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, یہ بھی پوچھا کرو اپنے آپ کو, اگر ہم نے یہ کیا تو اللہ کے رسول کیا کہیں گے. تو مختصر یہ کہ لوگوں کی تان و تشنی کی ہرگز پرواہ نہ کرنا, مقامی لوگوں کی دعوت وغیرہ کا ہرگز اہتمام نہ کرنا, اس لیے کہ بچے والوں کے یہاں شادی کی تقریب میں کچھ نہیں ہوتا, وہ بچے والوں کے یہاں ہوتا ہے. البتہ آنے والے مہمانوں کا ضرور اکرام کرنا, باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کا ضرور اکرام کرنا. اور مقامی لوگوں میں جو شخص کوئی فقرہ کسے اس کی پرواہ نہ کرنا. مقامی لوگ فقرہ کستے ہیں نا, کہ آپ تو سب کے یہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کسی کا خیال نہیں کرتے. بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی شادی مختصر کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ مول صاحب بدن تھا آپ نے کھا لو دے, سب کے یہاں ہم نے جو کھایا ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے تو روپیے بھی ڈرین میں جا رہے ہیں اور آخرت میں ایک کوڑی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے, اسے کہ تمہاری نیت ہی فاسد ہے. یعنی تمہارا بھی جی تو بالکل نہیں ہے کھلانے کا, مگر یہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے کھلا رہے ہیں. بھائی لوگوں کے یہاں آپ نے کھایا ہے تو آپ کہنے کے لیے گئے تھے کہ مجھے بلاؤ, انہوں نے بلایا آپ نے کھایا, ہم کہاں کہنے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں بلاؤ. تم نے بلایا تو ہم کھانے کے لیے آئے, کوئی ہم نے شرط لگائی تھی کہ تم ہمیں بلاؤ تو ہم تم کو بلائیں گے؟ وہ ایک بڑے میاں کا قصہ میں بار بار سنا تھا, انہیں میں ٹرین ریل سے سفر کر کے جا رہا تھا تو مجھے ایک بڑے میاں مل گئے, بولٹن کی طرف کے رہنے والے تھے, میں دارالعمبری میں جب پڑھاتا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب زمانہ بہت بگڑی گیا, زمانہ بہت بگڑ گیا. تو میں نے کہا حاجی صاحب ہم بگڑ گئے تو زمانہ بگڑ گیا, زمانہ تو لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے, ہم اگر اچھے ہوتے تو زمانہ بگڑا نہ بگڑتا, ہم بگڑ گئے تو زمانہ بگڑ گیا. میں نے کہا کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے ایک دوست تھے تو ان کے یہاں شادی تھی, تو شادی میں میں نے 5 پاؤنڈ کا ہدیہ دیا تھا. تو کہا کہ اب ہمارے یہاں نکاح ہوا تو انہوں نے بھی 5 پاؤنڈ ہی دیے, یہ زمانہ بگڑ گیا, لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, لوگ زنا کر رہے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, وہ ان کو نظر نہیں آیا, نظر آئے تو یہ آیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جس طرح آپ نے یاد رکھا تھا 5 پاؤنڈ اسی طرح انہوں نے بھی یاد رکھا ہوگا, آپ کو جو خوب یاد رہا کئی مہینوں کے بعد کہ ہم نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں تو ان کو بھی یاد رہا ہوگا کہ 5 پاؤنڈ. اور ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب لفافے انولوپ پریزنٹس وغیرہ کھولتے ہیں تو گھر والے دفتر لے کر بیٹھتے ہیں اور اس میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ مفتی ایوب صاحب 10 پاؤنڈ, نورانی بھائی 20 پاؤنڈ, عبدل بھائی 100 پاؤنڈ. اور پھر جب ان کے یہاں شادی آتی ہے تو اس کو کھول کر دیکھتے ہیں. تو وہ تو بدلے بدلے کی چیز ہے. تو میں نے کہا بھی جیسے آپ نے یاد رکھا انہوں نے بھی یاد رکھا ہوگا. تو بڑے بھیا مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب یہ بات تو خری پر مونگواری بھی کہیں ودیو ہے نہیں, کہا کہ انفلیشن بھی تو کچھ انہوں نے یاد رکھا ہوگا, مگر 5 پاؤنڈ کے اوپر جو انفلیشن بڑا اس کا. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. اور صحابہ کے یہاں کیا ہوتا تھا, کوئی بالکل سادگی, بالکل سادگی, بالکل سادگی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا ہے تو یار اب ہمیں بلانا ہی پڑے گا, ذرا شرم آتی. ان کے یہاں ایک دوسرے سے محبت اتنی ہوتی تھی کہ کوئی بلاتا تھا تو بھی راضی, کوئی نہیں بلاتا تھا تو بھی ہوگا. یہ کوئی کھلانے پلانے سے تعلق تھوڑا بڑھتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی دعوت ہو تو قبول کروں. آج اگر کوئی مرید اپنے شیخ کی دعوت کہنے کے لیے جائے اور شیخ صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے کہ میری بیوی بی کی بھی دعوت ہو تو آؤں ورنہ نہ آؤں, تو سارے مریدوں کی عقیدت مندیوں کو دیکھیے کیا ہوتا ہے. مگر وہاں اتنی بے تکلفی تھی کہ عائشہ ساتھ آئے گی تو آؤں گا ورنہ. اچھا اگر ہمارے زمانے میں ایسی کوئی شرط لگائے تو مرید انکار کر سکے گا؟ مرید انکار کرنے جاوے تو شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے زندگی بھر کے لیے. یہ شہنشاہ عالم کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ہو تو آؤں گا ورنہ نہیں. تو صحابی نے کہا کہ پھر تو شرط منظور نہیں ہے, آپ کی بھی دعوت نہیں. کچھ نہیں ہوا, تعلق ایسے ہی رہے. کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو جذبہ ہوا تو پھر وہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا عائشہ ساتھ چلے گی؟ کہا نہیں, پھر تو نہیں, صرف آپ. تیسری مرتبہ پھر آئے کچھ دنوں کے بعد, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا عائشہ ساتھ چلے گی؟ کہا ہاں عائشہ بھی ساتھ چلے گی. تو پہلی دو مرتبہ بچاروں کے پاس انتظام نہیں ہوگا تو انہوں نے منع کیا. تیسری مرتبہ انتظام ہو گیا تو کہا کہ عائشہ بھی چلے گی. مگر نہ ادھر سے کوئی ناراضگی نہ ادھر سے کوئی بات کہ بھائی عجیب ہے, میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور یہ اپنے ساتھ بیوی کو بھی لانا چاہ رہے ہیں, میں غریب آدمی ہوں اس لیے میری دعوت قبول نہیں کرتے. دیکھو نہیں ہوں گے سر, کم سے کوئی وجہ ہوگی کہ عائشہ کو بھی ساتھ لانا چاہ رہے ہیں. اور ادھر جب انکار ہوا تو بھائی کوئی وجہ ہوگی کہ منع کر رہے ہیں. یہ بے تکلفی تھی وہاں, ہمارے یہاں کی طرح نہیں تھی. تو بھائی شادیوں کو شادی کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مقامی لوگوں میں جو شخص کوئی فقرہ کسے اس کی پرواہ نہ کرنا. تفصیلات تو بہت لمبی ہیں, حضرت فرماتے ہیں یہ شادی کے بارے میں تفصیلات تو بہت لمبی ہیں, سب کے لکھنے کے لیے تو بہت بڑا دفتر چاہیے. حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جو بہت آسان ہو. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنہ, جس میں کم سے کم مشقت. اب 5 آدمیوں کو بلائیں گے تو کم مشقت, 500 کو بلائیں گے تو زیادہ مشقت, فائنانشل مشقت بھی, دوڑ دھوپ کرنے کی مشقت بھی, دلہن کے کپڑوں میں بھی زیادہ زور نہ دکھلانا. باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے کپڑوں میں بہت زیادہ زور نہ دکھلانا. یہ حضرت کے عجیب عجیب جملے ہیں. دلہن کے کپڑوں میں بھی زیادہ زور نہ دکھلانا, 1-2 جوڑے باقی معمولی, 1-2 جوڑے باقی معمولی. البتہ دیکھو سمجھنے کی بات, البتہ زیور ایسا, کہتے ہیں کہ زیور دینا, وہ مرید ایسا ہوگا کہ زیور خرید سکے, ایسا ہوگا. البتہ زیور, مگر زیور میں بھی کیا کہا, زیور میں ایسا کہا کہ زیور ایسا ہو کہ اس کی گھڑائی کا خرچہ زیادہ نہ ہو مگر ویلیو اس کا زیادہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھڑائی کا خرچہ زیادہ ہوگا, ویلیو کم ہوگا, تو تمہاری بیٹی کو جس وقت ضرورت پڑے گی بیچنے جائے گی تو پیسے نہیں آئیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونے کا ویلیو جو ہے 500 پاؤنڈ ہے, مگر اس کے اوپر جو آرٹ ورک کے لیے جو محنت کی گئی ہے کاریگری کی, اس کے 1000 پاؤنڈ ہوتے ہیں. تو 1500 کا سونا خرید دیا, بیچنے کے لیے گئے تو 500 آئے. تو کہا زیور ایسا کہ جس میں گھڑائی کا زیادہ خرچ نہ ہو, مالیت زیادہ ہو تو میں مخالف نہیں. ایسے زیوروں کا مخالف ہوں جن میں گھڑائی بہت ضائع ہو. لوگ تانو تشنی کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اگر شادی سمپل کریں گے تو بھی لوگوں کی سننی پڑے گی, اور شادی ذرا اچھی کریں گے تو بھی لوگوں کی سننی پڑے گی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں بچی کی شادی تھی, تو انہوں نے اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بھئی ایسی شادی کرنی چاہیے کہ دھوم مچ جاوے, کہ نواب صاحب نے ایسی شادی کی کہ اس سے پہلے ایسی کی. بھئی کیا کریں, تو کہ باراتیوں کو کہہ دو کہ جتنے لوگوں کو لانا ہو لاؤ. عموماً تو ہوتا ہے نا, حد ہوتی ہے کہ 500 کو لاؤ, 200 کو لاؤ, 50 کو لاؤ, جتنے کو لانا ہو لاؤ. بہت اچھی بات. اور کہا کہ ہماری نوابی جس علاقے میں چلتی ہے وہاں بھی عام اعلان کرا دو کہ نواب صاحب کی بچی کی شادی ہے, کھانے کی سب کو دعوت. بہت اچھا بھائی. پھر نواب صاحب نے یہ طے کیا کہ جاتے ہوئے ہر باراتی کو ایک ایک اشرفی بھی دی جائے. اس زمانے میں جو بھی ہوئی بہت اچھی بھائی. کھانا بھی بہت عمدہ قسم کا, ہزاروں انسانوں نے آ کر کھانا کھایا اور جانے لگے. اب نواب صاحب نے تو یہ سارا کام ہی کیا تھا لوگوں کی واہ واہ کے لیے, تو جب بارات کو روانہ کیا تو بارات کو روانہ کرنے کے بعد دوسرے راستے سے شارٹ کٹ لے کر کھیتوں سے گزر کر جو مین روڈ جہاں سے بارات جا رہی تھی وہاں ایک درخت کے پیچھے آ کر چھپ گئے اور سننے لگے کہ میری تو بہت تعریف ہو رہی ہوگی. دیکھو نا نواب پھر بھی جب اندر سے یہ جو تڑپ ہوتی ہے کہ میرے کان کچھ مزے کی چیزوں کو سنے تعریف کو, تو وہ چھپ کر. اب گاڑی پر گاڑی جا رہی ہے, بیل گاڑی, گھوڑے گاڑی, مگر ایک شخص بھی نواب صاحب کی بات نہیں کر رہا ہے, سب اپنی اپنی دنیا کی باتوں میں پڑے ہوئے. اب نواب صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ بھئی ہمارا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے, اتنا سارا روپیہ بھی گیا اور کوئی کچھ تعریف بھی نہیں. جو آخری جو گاڑی تھی آخری, اس میں کچھ نواب کا تذکرہ آیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی چلو کوئی تو تعریف کرنے والا ہے. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نواب نے تو کمال کر دیا, بغیر کسی تحدید کے باراتیوں کو بلایا, سب کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلایا اور ایک ایک اشرفی بھی دی. یعنی ایک ایک اشرفی کا مطلب یوں سمجھے کہ ایک ایک ہزار پاؤنڈ دیے سب کو, ہمارے زمانے میں ایک ایک ہزار پاؤنڈ. تو ذرا کچھ تھوڑی خوشی ہوئی. تو مگر یہ سن کر کے دوسرے نے کہا, حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں, دوسرے نے کہ سسرے نے کیا کمال کیا, سسرے نے کیا کمال کیا, اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ دو دو اشرفی بھی دے دیتا تو کیا حرج تھا. دیکھو اتنا کرنے کے بعد بھی تانو تشنی کے شکار ہوئے, تو بہتر یہ تھا کہ اتنا کرنے کے بعد بھی تانو تشنی کے شکار ہوئے, بہتر کچھ کرتے ہی نہیں تاکہ کم سے کم روپیہ تو بچ جاتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ ایک نواب صاحب کے یہاں گئے, ہزاروں انہوں نے شادی میں خرچ کر دیے, اور جا کر کے کہا کہ مبارکباد دی شادی سے فارغ ہونے کے بعد. شادی میں تو شرکت نہیں کی چونکہ خلاف شرع کام کاج تھے. گئے اور مبارکباد دی, اور مبارکباد دینے کے بعد کہا کہ نواب صاحب آپ نے بہت پیسہ خرچ کیا, بہت پیسہ خرچ کیا, اور اتنا سارا پیسہ خرچ کر کے آپ نے ایک ایسی چیز خریدی ہے کہ ضرورت کے موقع پر اگر آپ بازار میں اسے بیچنے کے لیے جائیں تو ایک پیسہ بھی آپ کو نہ ملے. آپ نے ایسی چیز میں انویسٹ کیا ہے کہ ایک پیسہ بھی آپ کو. نواب صاحب کہنا کہ میں نے تو کوئی چیز نہیں خریدی ہے, میں نے تو لوگوں کو کھلایا. کہا کہ نہیں نہ غور کیجیے, آپ نے ایک چیز خریدی. پھر بہت غور و فکر کے بعد حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم نے نام خریدا ہے. یعنی یہ جو سارا خرچہ کیا اسی لیے کہ نواب صاحب نے بہت بڑی شادی کی. تو کہا جب اگر تمہارے اوپر غربت آ جائے, دیوالیہ نکل جائے, بینکرپٹ ہو جائے اور یہ نام بیچنے کے لیے جاؤ تو ایک پینی بھی نہ آئے. کہنے کا منشا یہ تھا کہ پیسے کو تو ایسی جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یا تو دنیا میں کچھ ملے یا آخرت میں کچھ ملے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ تانو تشنی کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے, لہذا اس کی بالکل پرواہ نہ کرنا. قرض سے جہاں تک ہو بچنے کی کوشش کرنا, قرض سے جہاں تک ہو بچنے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. تمہیں معلوم ہے کہ مہمانوں کا ہجوم اس ناکارا کے یہاں کتنا رہتا ہے. اب حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو پتا ہے کہ میرے یہاں تو روزانہ 50-50, 100-100, 200-200 مہمان کھاتے ہیں. حضرت شیخ کے یہاں سہارنپور میں دونوں کھانوں کے وقت مہمان رہتے تھے, بہت آتے تھے لوگ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کھلانے پلانے میں میں کنجوس نہیں ہوں, میں بخیل نہیں ہوں. تمہیں تو پتا ہے کہ مہمانوں کا ہجوم اس ناکارا کے یہاں کتنا رہتا ہے, لیکن شادی کے نام پر یا ولیمے کے نام سے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی. ولیمے کے نام سے بھی مولانا طلحہ صاحب بیٹے ہیں. کیوں بھائی؟ تاکہ یہ رواج ختم ہو. ایک چیز بہت عام جو ہو گئی ہے اس میں کمی آ جائے. لیکن شادی کے نام پر یا ولیمے کے نام سے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اور بآحسن وجوہ تکمیل فرمائے. بس بھائی یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت. ایسا نہ سمجھیے کہ یہ ان کے اس مرید کو ہے. ہم سب کے مرشد ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. جو باقاعدہ حضرت شیخ سے بیعت ہوئے ہیں ان کے بھی مرشد ہیں, اور جو بیعت پوری دنیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مرید سمجھے آپ. بہت بڑے شیخ تھے اور امت پر ان کا جو احسان ہے وہ ہم شمار نہیں کر سکتے. پوری تبلیغ جماعت کی تحریک کی پشت بنائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اور فضائل عمل ہی سے چل رہی ہے پوری تبلیغ جماعت. جتنے لوگ بیچارے بیان کرتے ہیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ فضائل عمل سے سیکھتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں فضائل عمل سے. پھر علمی دنیا میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو احسانات, اوجز المسالک کلام الدراری, حدیث کی شروحات. عرب بھی حضرت شیخ کو محدث مانتے ہیں, عجم بھی اور عرب بھی. اور پھر خانقاہ کی لائن سے روحانی دنیا میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات. اور آزادی کے وقت بھی حضرت شیخ کے بہت اہم اہم فیصلے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو تعلق تھا, یعنی بہت بڑے بڑے کام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں. تو پوری دنیا پر احسان. یہ حضرت شیخ کی ایک ایک بات ہم سب کے لیے ہے, ہم سب کے لیے. اور اس پر جو عمل کرے گا وہ انشاءاللہ نفع میں رہے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کے موقع پر کٹ ڈاؤن کرو بالکل, اور مفتیوں سے علماء سے مشورہ کر کر کے کام کرو, اور خدا ترس علماء خدا ترس مفتیوں سے مشورہ لو اور اس کے مطابق عمل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.